بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، اور پچھلے درس میں قرآن مجید کی آیت پر بات کی اور حدیث پر بھی بات کی، اور آج کے درس میں ہم پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَهُمَا کا کیا مطلب، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے. وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اور صحیح بخاری مسلم میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال یوم خیبر، فرمایا خیبر کے دن، لأعطین الراية غدا، بے شک ضرور میں یہ پرچم کل دوں گا، کل یعنی آنے والا کل، کس کو دوں گا؟ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو میں یہ پرچم دوں گا، یہ جھنڈا دوں گا، جو اللہ تعالی سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عظیم سعادت ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کتنی ہی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کتنی ہیں جن سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا، یہ ایک خوشخبری ہے. دوسری خوشخبری، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالی اسی شخص کے ہاتھوں جنگ خیبر کی فتح کرے گا. سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر. اچھا، تیسری خوشخبری، دیکھیں، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا اس شخص کے ہاتھوں. اب جب ایسی خبر تھی، خوشخبریاں ہیں اور ایک ہی شخص کا ذکر ہو رہا ہے، فبات الناس یدوکون لیلتہم، بس تو لوگ ساری رات جاگتے رہے اور سوچتے رہے، اجتہاد کرتے رہے، قیاس آرائیاں کرتے رہے، یہ کون سا خوش قسمت شخص ہوگا جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم الفاظ فرمائے. ان کی فکر دنیا کی نہیں ہوتی. یہ نہیں اعلان کیا گیا کہ مرسیڈیز کار جو ہے وہ انعام میں دی جا رہی ہے. آج یہ اعلان ہوتا تو کسی کو نیند نہ آتی ساری رات، آج کل کے دور کی بات ہے. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور فتح ہے اس شخص کے ہاتھوں، یہ عظیم انعام ہے اس شخص کے اوپر. تو صحابہ کرام لوگ کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام کی نیندیں اڑ گئی. ارے صبح جنگ پہ جانا ہے، آرام کی ضرورت ہے، لیکن جب جنت کی خوشخبری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات ہوتی ہے تو کہاں نیند آتی ہے. تو ساری رات جاگتے رہے اور سوچتے رہے. کیا سوچتے رہے؟ ایہم یعطاہ، کس کو ملے گا وہ جھنڈا؟ فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. کلہم یرجو ان یعطاها, سب کے دل میں یہی امید تھی کہ جھنڈا مجھے ملے, یہی تمنا تھی سب کی. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فقیل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, یعنی صحابہ کرام نے کہا, وہ یشتکی عینین, ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری لگی ہے, ان کو تکلیف ہے, بیمار ہیں آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے. فارسلوا الیہ, تو بعض صحابہ نے بعض صحابہ کو بھیجا, ان کو لے کے آئے. خود چل نہ سکتے تھے, یاد رکھیں, ورنہ خود چل کے نہ آتے, اتنی بڑی خوشخبری اور چل کے نہ آتے, لیکن اتنی زیادہ تکلیف تھی, کچھ چل بھی نہیں سکتے تھے, یعنی آنکھیں بند تھی, کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کو, اتنی شدید تکلیف تھی. تو بعض صحابہ گئے اور ان کو لے کے آئے. فوتی ابھی ہی ان کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے آنکھوں میں ڈالا, سیدنا علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں. ودعا لہ, لفظ دیکھیں ذرا غور کریں, ودعا لہ, اور ان کے لیے دعا بھی کی. کس چیز کی دعا؟ شفا کی دعا, کہ اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے. ایک تو لعاب مبارک اور ایک دعا. فبرأ, ف حرف کیا ہے؟ فبرأ, کیوں بھائی؟ حرف عطف ہے یا یعنی حرف یہاں پر تو فعل میں آیا ہے. فا جو ہے یہ نواصب میں سے ہے, اور اس کے جو فائدے ہیں کہ فوراً بعد, یعنی ابھی آنکھوں میں لعاب لگا ہے, دعا ہوئی ہے, اس کے فوراً بعد تندرستی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. فبرأ کأن لم یکن بہ وجع, تو آنکھیں درست ہو گئی ایسا کہ جیسا کبھی ان کو تکلیف ہوئی نہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی سرخی رہ گئی, تھوڑی تکلیف رہ گئی, آنکھیں کھلتی اب کھل گئی ہیں, بخار ابھی باقی ہے, درد ابھی نہیں, ہرگز نہیں. فوراً جو ہی لعاب آنکھ میں گیا اور دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دونوں کی دونوں آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی, بالکل صاف, کوئی تکلیف نہ رہی, جیسا کہ کبھی ان کو تکلیف ہوئی نہیں. فاعطاه الرايه, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب کو دے دیا. فقال, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انفذ على رسلك, جاؤ فوراً میدان میں جنگ میں جاؤ, حتى تنزل بساحتهم, حتیٰ کہ تم میدان جنگ میں ان کے سامنے, ان کے آمنے سامنے پہنچنا جاؤ. جب پہنچ جاؤ وہاں پہ کیا کرو؟ ثم ادعوهم الى الاسلام, سب سے پہلے پہنچنے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دو. ارے ہاتھ میں ہتھیار ہے, تلوار ہے, میدان جنگ میں کھڑے ہیں, کافر سامنے ہے. ثم ادعوهم الى الاسلام, سب سے پہلے تلوار نہیں اٹھانی, قتل نہیں کرنا, کیونکہ جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا ہے ہی نہیں میرے بھائیو, جیسے آگے میں بیان کروں گا. جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی. جب کلمہ پڑھ لیتے تو دین بلند ہوا کہ نہیں؟ کافر کلمہ پڑھ لے تو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسے؟ اللہ کے دین کی سر بلندی ہوئی کہ نہیں؟ بات ختم. ثم ادعوهم الى الاسلام, سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت. اچھا آگے کا لفظ دیکھیں, اس سے بڑا لفظ ہے. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, صرف اسلام کی دعوت کافی نہیں ہے, بلکہ ان کو یہ بھی خبر دو ساتھ ساتھ کہ اس دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا حق کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس پر عمل کیسے کیا جائے, اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لایا جائے. اسلام کی صرف لوگ جو ہے, بعض لوگ جو تبلیغ پہ جاتے ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں بھائی توحید سب سے پہلے ہے, وہ کہتے ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, ہم فلاں فلاں ریگستان میں گئے یا فلاں پہاڑوں پہ گئے, لوگوں کو کلمہ، ایک شخص میرے سامنے بیٹھا رو پڑا اسی بات میں کہ کیا ہو گیا، کہتے ہم جاتے ہیں پہاڑوں میں، تم لوگ کہتے ہو کہ ہماری دعوت اچھی نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو. میں نے کہا آپ نے کیا کہ؟ میں نے کہا کلمہ پڑھایا اسے؟ میں نے پڑھا. اس نے کہا جی ہاں پڑھا. میں نے کہا کیا اس نے سمجھا بھی ہے کلمے کو؟ سمجھا کے آئے ہو کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھتا نہیں تھا، قبر کا طواف کرتا تھا. آپ نے کلمہ تو پڑھا دیا، قبر کا طواف چھوڑا ہے اس نے؟ کہتے نہیں. میرے کہا پڑھانے کا فائدہ کیا تھا؟ میرے بھی زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. اب دیکھیں حدیث کے الفاظ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، ثم ادعهم الى الاسلام، اسلام کی طرف دعوت دو. اسلام کی سب سے بڑی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ آگے کے الفاظ ہیں، واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اور یہ انہیں سمجھاؤ کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. کلمہ تو پڑھ، اس کلمے کا حق کیا ہے؟ حق جب تک ادا نہیں کرو گے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے نہیں. میرے بھائی یہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں بات ہو رہی، یہ دعوت اور تبلیغ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ نہیں بات ہو رہی کہ اچھے ماحول میں مسجد میں بیٹھ کے یا ایک مدرسے میں بیٹھ کے، میدان جنگ میں بات ہو رہی ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، سر کٹنے والا ہے. وہاں پر بھی دعوت دو اسلام کی، لا الہ الا اللہ کی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھاؤ بھی. اس مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ سمجھ لیں گے بعد میں. ارے میدان جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہاں پر سمجھاؤ. صرف کلمہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہونے والا، ان کو بتاؤ اس کا تقاضے کیا ہے. ارے اس وقت میدان جنگ میں، جی ہاں اس وقت بتاؤ. کلمہ پڑھا ہے، اب تم پر فرض ہو گیا کہ شرک نہ کرنا. سبحان اللہ، اب تم پر فرض ہو گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. مرتے دم تک تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کی قسم، اور کھانے والا کون؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں، یہاں پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم کھائیے؟ کسی نے کہا؟ تو قسم کھائی جا رہے بغیر قسم کا طلب کرنے کے. اور اس وقت قرآن مجید میں، حدیث میں جب قسم آپ کو نظر آئے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد میں آنے والی بات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، ورنہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے فرمان ہوتا تو ہمارے سراپے پہ ہوتا کہ نہیں، لیکن جب قسم کھائی گئی تو اس کا مطلب جو بعد میں آنے والے الفاظ ہیں، آنکھیں کھول لو، یہ آگاہ کرنے کے لیے ہیں، زیادہ تاکید کے لیے ہیں. فواللہ اللہ کی قسم، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دلہ ہو بھی کر، ہدایت اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن تمہیں سبب بن، اگر تم سبب بن گئے کسی کی ہدایت میں، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. یہاں پر جس کے پاس نسخہ ہے غایت المرید کا، یہاں پر غلطی ہے، حمر کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، جو صحیح ہے وہ سکون ہے، سکون پیش کو ختم کر کے میم کے اوپر، میم کے اوپر سکون ہے. دونوں میں فرق کوئی جانتا ہے؟ حمر اور حمر، سکون اور ضمہ میں کیا فرق ہے؟ حمر ضمہ والا گدھوں کی جمع ہے، حمار جمع ہے حمر، میم میں ضمہ ہو پیش ہو تو حمر جمع ہے گدھے کی. اور اگر سکون ہے احمر، احمر کہتے ہیں سرخ کو، سرخ کی جمع ہے حمر. دیکھیں عربی زبان میں صرف پیش اور سکون سے کی غلطی سے بھی لفظ تبدیل، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سرخ اونٹوں کا لفظ ہے، اور سرخ اونٹ جو ہے اس زمانے میں سب سے قیمتی تھے دنیاوی لحاظ سے، جو سب سے زیادہ قیمتی آج کل کیا ہے؟ مرسڈیز برخل پیچھے ہو گئی آج کل، ہیمر ہے، جیسے آگے رولز رائز ہے، سب سے مہنگی ہے، کوئی کہیں گے جو بھی سب سے زیادہ مہنگی چیز دنیا میں موجود ہے سواری کے اعتبار سے، تو وہ اس کی ملکیت سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست پہ آ جائے. یعنی ملین ریال ایک طرف، اور ایک شخص راہ راست پہ آ جاتا ہے ایک طرف، وہ زیادہ بہتر ہے. کیا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ایک شخص راہ راست پہ آ جاتا ہے. اگر آپ کو ابھی ملین مل جائے، زندگی تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص راہ راست پر آ جائے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. دیکھیں، ہمیں نظر نہیں آتا، آپ محسوس، پیسوں سے تو ہم سب پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک حسی چیز ہے، ہم پیسوں کو محسوس کرتے ہیں. لیکن جو سکون، جو اچھی زندگی، جو برکت آپ کو ملے گی ایک شخص کی ہدایت ہونے کے بعد، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دنیا میں ملے گی، آخرت میں تو اور بات ہے میرے بھائی. اور پھر اس شخص سے جو ہدایت یافتہ ہوا ہے، جس نے شرک کو چھوڑا، بدعت کو چھوڑا آپ کی وجہ سے، اس کے سارے اعمال آپ کے نام اعمال میں، اس کے سارے نمازیں آپ کی نمازوں میں، اس کے سارے خراج صدقات آپ کے نام اعمال میں، اس کو بھی اجر مل رہا ہے، آپ کو بھی مفت اجر مل رہا ہے. اس نے شادی کی، اس کی بیوی اس کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوئی، اس کے اعمال بھی آپ کے نام اعمال میں. اس کے بچے ہوئے، 10 بچے ہوئے، 10 بچوں کے اعمال بھی آپ کے نام اعمال میں. اس کے پوتے ہوئے، ایک بیٹے کے 10 بچے ہوئے، 100 لوگوں کے اعمال آپ کے نام اعمال میں. آپ مر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، دنیا سے چلے گئے، آپ کی قبر کے اندر آپ کے نام اعمال میں اضافے ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک شخص کو راہ راست پہ لگایا بس، سبحان اللہ. ارے اتنی خیر، اور ہم آنکھیں بند کر کے ہم زندگی کیسے گزارے، کبھی سوچا ہے؟ اتنی عظیم رب، اتنی کریم رب، رحمان الرحیم رب، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو یہ حدیث تھی صحیح بخاری مسلم میں. اس حدیث میں قصہ ہے، قصہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے. اور جنگ خیبر کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ نکلے. اور غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، اور سریہ کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ ہو، کسی اور صحابی کو جنگ کا سربراہ بنا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک خوشخبری دی، اور یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور جیتنے کے لیے، اور ان کے لیے مشکل چیز آسان کرنے کے لیے. بنارن جنگ میں گردنیں کٹتی ہیں، یاد رکھیں، کوئی آسان بات نہیں ہے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک پیارے انداز سے، پیارے طریقے سے صحابہ کرام کو اس جنگ میں ایک خوشخبری دی جائے، تاکہ ان کے حوصلے اور بلند ہوں. خوشخبری ایسی تھی، کل جنگ شروع ہونے والی ہے، تو جنگ سے پہلے یاد رکھیں جھنڈا ہوتا ہے، رایا، بغیر جھنڈے کے جنگ نہیں کی جاتی. جہاد دو ہیں، جہاد الطلب اور جہاد الدفع. جہاد الطلب ہے جب آپ اٹیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک منظم سسٹم سے آپ کو نکلنا چاہیے. سسٹم نہیں ہے تو افراتفری ہے، افراتفری ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجاہد کو یہ پیغام دے رہے ہیں، جہاد کرنے سے پہلے سسٹم اختیار کیا جائے. سسٹم اپنے عقل کے بلبوتے پہ نہیں، وہی سسٹم، وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور کامیاب ہوئے، جس پر ان کے تابعین نے عمل کیا اور کامیاب ہوئے، اور جس پر آج ہم نے عمل نہیں کیا اور ناکام ہوئے. اچھا، تو جھنڈا جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط جس کے یہاں پہ ذکر ہوا، الرایہ. جب تک جھنڈا بلند ہے حوصلے بلند ہیں، جب جھنڈا گرتا ہے تو سارے کے سارے سوچ جھنڈے کی طرف ہو جاتی ہے اس کو بلند کرنے کے لیے. اور جنگ احد میں کس کے پاس جھنڈا تھا؟ کوئی جانتا ہے؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، سب سے پہلے کس کو بھیجا ہجرت کے موقع پر؟ سب سے پہلا صحابی کون گیا تھا جانتے ہیں؟ مہاجرین میں سے مصعب بن عمیر. اور وہاں پر لوگوں کو تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس صحابی کی محنت سے، جد و جہد سے، پورا کا پورا مدینہ تیار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. ایسی دعوت دی, ایسا عالم صحابی بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعوت و تبلیغ ایسی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مہینے سے کئی میل دور جا کے انتظار کرتے دھوپ میں روزانہ کہ آ جائیں گے آ جائیں گے. تو نبی, کیونکہ جنگ بدر تو اچانک ہوئی اور مدینے سے باہر ہوئی, جب پہلی جنگ مدینے کے اندر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا کیونکہ سب سے پہلے بھیجا انہیں کو جھنڈا دیا. اچھا, سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, اب جانتے جنگ احد میں سب سے پہلے تو مسلمان جیت رہے تھے جنگ, جب غلطی ہوئی انجانے میں صحابہ کرام سے اور اس تیر اندازوں نے اس پہاڑی سے اتر گئے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اگر چہ پرندے بھی ہمیں نوچ ڈالیں تو آپ لوگوں کو اترنا نہیں ہے. دیکھیں سخت الفاظ, دیکھیں اگر پرندے بھی ہمیں نوچ ڈالیں, ہمیں لاشوں کو پرندے بھی کھا جائے, تم نے اوپر سے نہیں اترنا. تو 50 صحابہ کو متعین کیا اس پہاڑ کے اوپر. اب جاتے ہیں مدینہ, ماشاءاللہ اب دیکھیں احد کے پہاڑ کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے اس طرف, اس سے پہلے وہی ہے, اسے کہتے ہیں جبل الرما, تیر اندازوں کا پہاڑ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے اور کیونکہ وہ اونچی جگہ پہ تھے پہاڑ کے اوپر سے, دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جنگ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا جب تک جنگ جاری ہے نا, جب تک جنگ جاری تھی ہم تو اوپر تھے, اب جنگ ختم ہو گئی مشرک تو بھاگ گئے, اب کیوں نہ اتریں اور اپنے ساتھیوں کی مدد کریں, جس کو چوٹ لگی اس کو اٹھائیں, جو بال غنیمت پڑے اس کو اٹھائیں. تو اترے وہاں سے, ان کے جو سردار تھے سیدنا عبداللہ ہو رہے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے ہم نہ اترے. انہوں نے کہا نہیں بھائی جنگ تو ختم ہو گئی, یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے آپ خود جانیں. دیکھیں یہاں پر علماء اور حکماء جب نافرمانی ہوتی تو کیا ہوتا ہے, وہ عالم تھے ان کے بڑے تھے ان کے سربراہ تھے تو ان کا مشورہ ماننا ضروری تھا, نہیں مانا. اس سے بڑی غلطی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا فرمانی کی جان بوجھ کے نہیں یاد رکھیں, صحابہ کرام جان بوجھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کو گمان تھا کہ بھاگ کے کافر اب کیا کرنا, جنگ تو ختم ہو گئی. جب نیچے اترے تو کافروں کو ایک موقع مل گیا, انہوں نے پیچھے سے اٹیک کیا اور اسی جگہ پر قابض ہوئے, اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 متعین کیا. یاد رکھیں میدان جنگ میں ایسے اندھا دھند حملہ نہیں کیا جاتا جیسے آج کل ہو رہا, افراتفری ہو رہی ہے, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں کئی مسلمان ملک کے کافر, ایسے نہیں ہوتا. ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود جاتے تھے, جگہ متعین کرتے تھے, کون پہاڑ کے اوپر ہوتا, کون دائیں جانب ہوتا, کون بائیں جانب ہوتا, جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا, کون شخص کہاں پہ ہوتا, کون سی طاقت یہاں پہ, کون سی طاقت وہاں پہ, سسٹم تھا میرے بھائیوں. جیسے کہ نماز کا طریقہ ہے, نماز نبوی ہم پڑھتے ہیں, جھگڑے میں ہوتے رفع دین کے مسئلے میں عوام الناس سے جو لوگ رفع دین نہیں کرتے, تو اس میں کیوں جھگڑے کیوں نہیں کرتے ہم لوگ, جہاد کے معاملے جہاد نبوی کی ہم دعوت کیوں نہیں دیتے. جیسے کہ نماز نبوی ہے نماز عبادت, کیا جہاد عبادت نہیں ہے کیا؟ جیسے نماز نبوی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے, میرے بھائی آج وقت ہے کہ لوگوں کو جہاد نبوی کی تعلیم بھی دی جائے. سید مصعب بن عمیر جھنڈوں کے ہاتھ میں تھا, جب جنگ کا پلٹا الٹا ہوا مشرک انہیں گھیر لیا, اب جھنڈے پہ بات آ جاتی ہے نا ساری, دائیں ہاتھ پر تلوار ماری, ہاتھ زمین پہ گرا, جھنڈے کو نہ گرنے دیا, بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا, بائیں ہاتھ پر تلوار لگی, ہاتھ گر گیا نیچے, جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس وقت تک خون جاری ہاتھوں سے, ہاتھ کٹ گئے دونوں ہاتھ, لیکن جھنڈے کو نہیں گرنے دیا, اپنے سینے سے لگایا, پھر ان کا پیچھے سے وار کیا, گردن پہ وار کیا اور پھر جا کے جب تک سانس میں سانس تھی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. یہ جھنڈے کی اہمیت ہے میرے بھائیوں, جس کی آج اہمیت نظر نہیں آتی کسی کو, کہتے ہیں جھنڈے کیا, وہ زمانہ تھا میرے بھائی. ایک نشانی ہوتی ہے, طاقت کی نشانی, عزت کی نشانی یہ جھنڈا ہے. جب تک یہ بلند ہے آپ کے حوصلے بھی بلند ہیں, جب گر جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم آگے بڑھیں پیچھے جائیں, سب دیکھیں جھنڈے کو کہاں ہے, آگے بڑھے تو آگے بڑھتے ہیں, اب جھنڈا پیچھے رہے گا تو پیچھے ہوتے ہیں. آج تو افراتفری, جھنڈے ہیں کس کو دیکھیں گے, کیا کریں گے آپ, کب اٹیک کرنا ہے, کب ڈیفینس کرنا ہے, کون دائیں جانب ہوگا, کون بائیں جانب ہوگا, نہیں, جاؤ بم اپنے سینے سے لگاؤ, بٹن دبانا ہے بس. یہاں پر یہی سسٹم ہو گیا ہے, اپنی جان بھی دے دو, 10-15 اور لوگ بھی مریں گے, چاہے کچھ مسلمان بھی مر جائے تو کوئی حرج نہیں, مرنا تو ویسے تھا ان لوگوں نے, کیا آپ کے ہاتھ انہوں نے مرنا تھا, سبحان اللہ, مرنا ویسے تو کافر مرے, تم کیوں مارنا چاہتے ہو اپنے مسلمان بھائی کو, تو سب سے پہلے بات ہے جھنڈے کی. جھنڈا کس کو دینا ہے؟ ایک اہمیت رکھتا ہے یہ جھنڈا. ایک ایسے رجلن، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، یاد رکھے رجل شخص ہے، آپ بشر، آپ لوگوں میں سے، آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ہے، اور ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور تعالیٰ پیارے نبی حسن محبت رکھتا ہے. مجاہد کے لیے فرض ہے، مجاہد پر، کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھے کیا ہوتی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو دیکھے کیا ہوتی ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں جہاد کا، ان کو پتہ نہیں ہے بے نماز بھی جہاد پہ جا رہا ہے، سود خور بھی جہاد پہ جا رہا ہے، بدکار زانی بھی جہاد پہ جا رہا ہے. میرے بھائی سب سے پہلے سمجھو، جو شخص اپنے نفس کے مخالف جہاد نہیں کر سکتا تو گردن کیسے کٹوا سکتا ہے؟ سب سے پہلے دل کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر وہ خاصیت پیدا کرو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو. اتنی کافی نہیں، بل ایسے اچھے بن کے دکھاؤ کہ تم سے اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں. کامیاب ہونا ہے کہ نہیں میرے بھائی اس امت نے؟ کامیاب ہونا ہے تو یہ راستہ کامیابی کا. اچھا، یفتح اللہ علی یدی، انہیں کے ہاتھوں، یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا اس شخص کے ہاتھوں. اب یہاں پر جھنڈا کی بات ہوئی، یعنی جہاد کے جھنڈے کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے فرمانبرداری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا. یہاں پر رد ہے کس جماعت کی؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں نہیں، شیعہ کیسے؟ قدری، جو تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو بعد میں علم ہوتا ہے، جب انسان کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے یہ نہیں رکھا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تقدیر کا منکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح میں نے کی ہے، سبب تم لوگ بنے ہو، لیکن فتح کس نے کی ہے؟ یفتح اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا فتح، وہ فتح ہوئی ہے، لیکن سبب تم بنے ہو. تو سب سے پہلے قدری فرقہ کا رد ہے یہاں پہ. علی یدیہ، اس شخص کے ہاتھوں، یہ رد ہے جبری فرقہ جو ہے. جبری، جبری کیا کہتے ہیں؟ انسان مجبور ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، انسان تو کچھ کر نہیں سکتا. فتح بھی اللہ نے کی ہے، انسان نے کچھ کیا نہیں ہے. انسان زندگی گزارتا ہے، جیسے گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور کر دیا ہے. کافر کفر پہ مرتے مجبور تھا، مومن امام پہ مرتے وہ مجبور تھا. سبحان اللہ، یہ عقل دیکھیں ذرا عقل والوں کی. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مجبور کر کے کفر پہ مجبور کر اسے سزا دے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کو مجبور کریں کسی کام کرنے کے لیے، پھر اسے سزا دیں گے آپ؟ اگر سزا دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تم انصاف کرنے والے ہو؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. کبھی بھی آپ کے گمان میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے پھر اسے یا سزا دے گا یا ثواب دے گا، یہ ہو نہیں سکتا. علی یدیہ، یعنی انسان میں بھی اختیار ہے، ورنہ یدیہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ان کے ہاتھوں، یعنی ان کو بھی اختیار تھا، لیکن یہ اختیار جو ہے یہ الگ سے نہیں، جیسے قدری سمجھتے کہ انسان خود مختار ہے. قدری کہتے انسان خود مختار ہے، اور جبری کہتے انسان مجبور ہے، اس اختیار میں کچھ نہیں، اپوزٹ بالکل دونوں. اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا رد کر، یفتح اللہ علی یدیہ، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو. تقدیر بھی موجود ہے اور انسان میں اختیار بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا راستہ آسان کر دیا. زانی جب زنا کرتا ہے، وہ چاہتے کہ وہ زنا کرے، اللہ تعالیٰ سے راستہ آسان کر دیا، اس نے کیا. اگر اسے فالج کا اٹیک ہو جائے تو زنا کر سکتا ہے؟ سوال ہے نا. زنا کرنے کے لیے گیا، فالج کا اٹیک ہو گر گیا، زنا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو تمہارے اختیار کہاں گئے؟ تو اللہ کی توفیق اللہ کا اختیار ہے، تمہارا برائی کی طرف جانا تمہارا اختیار ہے، لیکن تمہارا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، جو تم چاہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا. بس سمجھے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے. ایک ٹوکری ہے، اس میں بہت سارے فروٹ ہیں، آپ کو پیش کی جاتی ہے، اس میں سیب بھی ہے، مالٹا بھی ہے، کیلا بھی ہے، انگور بھی ہے. آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور سیب اٹھاتے ہیں. آپ کو کسی نے مجبور کیا سیب اٹھاؤ؟ مجبور کیا کسی نے؟ اپنے اختیار سے سیب اٹھایا. آپ نے انگور اٹھایا, کسی مجبور کیا آپ کو؟ آپ نے کیلا اٹھایا, کسی مجبور کیا آپ کو؟ نہیں, اپنے اپنے اختیار سے اپنی من پسند چیز آپ نے اٹھائی, یہ آپ کا اختیار تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کا جسم حرکت کرے اور اس چیز کو اٹھائے جو آپ چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ آپ کھاؤ. اب قسمت وہ سیب لکھتا آپ نے کھایا. اگر آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ شل کر دیتا, یا اس وقت آپ پر موت واقع ہو جاتی, یا آپ اس وقت اندھے ہو جاتے, یا ہاتھ کی حرکت ختم ہو جاتی, آپ سیب اٹھا سکتے یا کھا سکتے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے آپ کو توفیق دینا, آپ کی مشیت ہے اس عمل کو کرنا. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ الحمدللہ. جب اس خوشخبری کو سنا تو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا, صرف مشورے کرتے رہے, ارے کون ہوگا وہ شخص, کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر ہوگا, عمر ہوگا, عثمان ہوگا, علی ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, عشو بشر جنہ میں سے ہوگا, کون ہو سکتا ہے؟ سوچتے رہے, لیکن نیندیں ان کی اڑ گئی. صبح ہوئی, سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ان کی کیا حالت ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ خود عرض کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیں سبحان اللہ, سیدنا علی بن ابی طالب کہا ہے. اب وہاں پر خاموشی اختیار ہوگی. ایک سناٹا سا چھا گیا, ارے سیدنا علی بن ابی طالب ایسے عظیم صحابی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں, اور فتح بھی ان کے ہاتھوں ہوگی. صحابہ کرام خوش ہوئے. یہ راوزیوں پر رد ہے جو کہتے ہیں صحابہ کرام دشمن تھے سید علی بن ابی طالب کے. وہ خوشی کی دلیل کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ ان کو لے کے آئے. یاد رکھیں یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے لے کے آؤ, فارسلو, انہوں نے خود بھیجا لے کے آؤ. تو محبت کرتے تھے صحابہ کرام, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اچھا, اور یہاں پر رد ہے کس فرقے کا؟ نواصب. نواصب وہ فرقہ ہے جو اہل بیت کو برا بلا کہتے ہیں, سر علی بن ابی طالب کو برا بلا کہتے ہیں. یہ ان کے خلاف رد ہے. سر علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں, اور عظیم صحابی ہیں, خلفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں, ان کو سنت سنت متبعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جنگ خیبر فتح دی. اور یحبہ اللہ ورسولہ, اس میں رد ہے کس فرقے کا؟ جہمی, معتزلی اور وہ ہو گئے دونوں. معتزلی قدری ہیں, تقدیر کے منکر ہیں, جہمی صفات کے منکر ہیں, اور جبری ہیں. یہ دونوں باتیں ہوں گی. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور فرقہ ہے اشعری ماتوریدی. اشعری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام محبت کرتا ہے کیونکہ یہ صفت ہے محبت کی, مخلوق بھی محبت کرتی ہے. اگر خالق بھی محبت کرے دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, تو اس لیے مخلوق اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, خیر کا ارادہ کرتا ہے. محبت مطلب خیر کا ارادہ کرنا. سبحان اللہ, لفظ محبت میں خیر کے ارادے میں فرق نہیں ہے. عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا بلند درجہ دیا, سب سے بلند درجہ فصاحت اور بلاغت کا, عربی گرامر کا, عربی لینگویج کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ان سے بہتر کوئی نہیں ہے, وہ نہ کبھی کوئی آئے گا. وہ فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس شخص سے, اور یہ بدبخت کہتا ہے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اب آپ کی مانے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے؟ اللہ قسم ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے, آپ کی نہیں مانیں گے, کچھ بھی ہو جائے. اچھا, تو اشاعرہ کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, لیکن کیسی محبت؟ اللہ اعلم. محبت کرتا ہے اس کا ہم اس بات کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, تحریف نہیں کرتے. محبت کا مطلب ہے خیر کا ارادہ, تعویل نہیں کرتے. کیسے محبت کرتے ہیں؟ جیسے مخلوق, اللہ اعلم. اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ کیسے کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کس کی مثل کرتا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس کی مثل ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں, یہ چار چیزیں یاد رکھیں: انکار نہیں کرتے, تحریف نہیں کرتے, تکیف کیفیت بیان نہیں کرتے, اور مثل بیان نہیں کرتے. ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اسماء و صفات کا. ٹھیک ہے. فقیل, اچھا فقال این علی بن ابی طالب, اس میں صوفیوں کا رد ہے. وہ کیسے؟ علم غیب, بارک اللہ فیک. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, کہتے ہیں نا, اگر علم غیب جانتے تو سوال کیوں کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ وہ تو پہلے سے پتا ہونا چاہتے ہیں آنکھیں خراب ہوں گی کہ نہیں. تو یہ رد صوفیوں کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب مطلق نہیں جانتے, اتنا علم جانتے ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو علم دیا کہ فتح ان کے ہاتھوں ہوگی, یہ علم نہیں دیا کہ وہ بیمار ہیں. سمجھے ذرا, ایک ہی وقت میں ایک ہی بات ہو رہی ہے. یہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, کس نے خبر دی کہ ایسا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں, اور ان کے ہاتھ تو فتح ہوگی. یہ کس نے خبر دی؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی وحی کے ذریعے. یہ خبر نہ دی کہ وہ بیمار ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو علم ہو گیا کہ وہ کون شخص ہے, لیکن یہ علم نہ تھا وہ شخص کہاں کیسا ہے. نظر نہیں آیا تو سوال کیا کہاں ہے. اگر علم غیب پہلے سے آتا تھا تو سوال کیوں کیا؟ وما ينطق عن الهوى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کرتے, بے بنیادی بات نہیں کرتے. اگر علم تھا تو یہ بے بنیادی بات ہے کہ کہاں پہ ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ علی بن ابی طالب کی آنکھیں خراب ہیں, ان کو لے کے آؤ. بات بنتی تھی کہ نہیں؟ لیکن یہ یہاں پر یہ لفظ ہے کہ کہاں ہے, سوال کیا گیا اور جواب میں ملا آنکھیں خراب ہیں, بیمار ہیں. صوفیوں کا رد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب مطلق نہیں جانتے, اتنے غیب جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ گستاخ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں گستاخ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دیے نہیں, جانتے نہیں ہیں کچھ, کوئی غیب نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں تم بدبخت ہو, عقل کے اندھے ہو, بہتان لگاتے ہو تم لوگ ہم پر. اللہ کی قسم, ہمارے یہ نہ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, نہ ہمارے علماء کا عقیدہ ہے یہ, بلکہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم آتا ہی نہیں تھا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی, یہ جو قرآن مجید اترا ہے یہ علم غیب نہیں تھا؟ یہ جنت کی خبر کس نے دی ہمیں؟ دوزخ کی خبر کس نے دی؟ یہ غیب نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. فرشتے ہوتے ہیں, کس نے خبر دی ہمیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ہم نے کہا آمنا وصدقنا. تو اتنا علم غیب ہے جتنا تعالیٰ عطا فرمایا. لیکن ہر چیز کا علم, کہ جیسا کہ انسان اپنی ہتھیلی پر, یہ ہتھیلی دیکھتے ہیں آپ, سب کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے علم غیب ہے کہ جیسا انسان اپنی ہتھیلی پہ سب کچھ دیکھتا ہے, صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ وہ جسے بھی چاہیں یہ علم عطا کر سکتے ہیں. اپنے صحابہ کرام کو نہیں, صرف اپنے اولیاء میں سے جس کو بھی چاہیں یہ علم غیب عطا فرما سکتے ہیں, کہ جیسا کہ انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر ہر چیز دیکھتا ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, ھذا بہتان عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹی بات باندھی, یہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کی, اپنی جگہ جہنم میں بنا لے, جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور جھوٹی بات کون منسوب کریں گے؟ یہود و نصارہ کریں گے. یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے گا؟ یہود و نصارہ کہیں گے کون سنے گا ان کی بات؟ اگر یہودی آ گیا ابھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے حدیث پڑھے, کوئی سنے گا اس کی بات؟ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا جو جھوٹی بات منسوب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے, خبردار ایسا کبھی نہ کرنا, جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے جہنم تیار ہے. فقیلہ اشتکی, یعنی کہا گیا صحابہ کرام, ان صحابہ کرام کا جو جانتے جو ان کے ساتھ تھے, آنکھوں میں تکلیف ہے, بیمار ہے. یہاں پر رد ہے رافضیوں کے لیے. کیا رد ہے؟ علی مشکل کشا ہے, اور بعض صوفی بھی کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. اگر علی مشکل کشا ہوتا تو اپنی آنکھیں ٹھیک نہ کر سکتا؟ اگر علی رضی اللہ عنہ حاجت روا ہوتا تو اپنی آنکھیں خود درست نہ کر سکتے؟ اگر سن علی بن طالب کے پاس کن فیکون ہوتا تو اپنی آنکھیں خود درست نہ کر سکتے؟ تو یہ رد ہے صوفیوں اور رافضیوں پر جو کہتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس کن فیکون ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس علم غیب مطلق ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس مشکل کش حاجت روائی ہے. فارسل الیہ فاتی به, خود چل نہ سکتے تھے, ان کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ ودعا له. اور یہاں پر بعض لوگ کرتے ہیں کہ پیر کے پاس جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو پیر اپنا تھوک جو ان کی آنکھ میں ڈال دیتے ہیں, ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, ان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ خاصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور کے لیے نہیں. ان کا لحاب مبارک تھا، ان کا پسینہ بھی مبارک تھا، ان کے بال بھی مبارک تھے، ان کا جسم بھی مبارک تھا. تو تمہارا لحاب مبارک ہی کس نے کہا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تم مبارک ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ اپنا تزکیہ کرتے ہو؟ فلا تزکو انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تم تزکیہ کیوں کرتے ہو اپنا؟ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، تو کیسا ہے، تو کیسا ہے، تو کیسا ہوں، میں کیسا ہوں. تو یاد رکھیے، جائز نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے بچوں کو لے جاؤ اور ان کی آنکھوں میں تھوک ڈلواؤ، ان کے منہ پہ تھوک ڈالو. یہ شرحن جائز نہیں ہے. یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اچھا، ودعا لہ، پھر رد ہے صوفیوں پر. صوفیوں کا رد ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافی ہیں، ان کا نام میں سے شافی نام ہے. ارے شافی تو اللہ تعالیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں لیکن شفا دے نہیں سکتے. اور یہاں پر کیا لفظ ہے؟ ودع لہ، ان کے لیے دعا کی. فبرا، تو درست ہوئے. کس چیز سے؟ لحاب کی برکت سے اور دعا کی برکت سے. کل لمحے کو بھی وجہ جیسا کہ ان میں کوئی تکلیف بھی نہ تھی، آپا ہو رہا ہے، ان کو جھنڈا دے دیا. جب جھنڈا مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے سپاہیوں کو، اپنی فوج کو ہدایت دے رہے ہیں. میدان جنگ میں جا رہے ہو، تمہارا مقصد قتل کرنا نہیں، گردن کاٹنا نہیں ہے تمہارا مقصد. جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ تو آخر میں، سب سے آخر میں ہے. سب سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، آخر میں کیا کرنا ہے، یہ تعلیمات ہیں. سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لی تو الحمدللہ، جھگڑا ختم. غنیمت ہی غنیمت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، مقصد پورا ہو گیا. اگر نہیں سنتے، اس حدیث میں ذکر نے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جزیہ کا حکم دو. تم کفر میں زندہ رہنا چاہتے ہو، رہو، لکم دینکم ولی دین، لیکن سر اٹھا کے نہیں جی سکتے. عزت ہے تو اسلام میں ہے، توحید میں ہے. جب تم شرک کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن جزیہ دو گے. جزیہ وہ مال ہے جو حق وقت کو دیا جاتا ہے، خلیفہ وقت کو دیا جاتا ہے، وہ مقرر کرتا ہے کتنا ہے، اور دینے والا ذلت کے ساتھ دیتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے میں ذلیل ہوں، تب وہ جزیہ دیتا ہے. اور اس کے عوض میں جو اسلامی گورنمنٹ ہے، جو خلافت ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گی. یعنی ہمارے زمین پہ رہو گے، زمین تو ہماری ہو، قبضے میں آ گئی، تم نے کفر پہ زندگی گزارنی، گزارو، زبردستی نہیں کی جائے گی. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، اب کراہت نہیں، زبردستی نہیں دین کے اندر. صحیح راستہ، برا راستہ سب دکھا دیا گیا، حق اور باطل اب نمایاں ہو گیا. تم اگر کفر اور شرک پہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، گزارو، لیکن ایک شرط ہے، جزیہ دو. جزیہ دیتے ہیں، دین کا سر بلند ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا، الحمد، مقصد پورا ہو گیا. اگر یہ بھی نہیں کرتے، پھر تلوار ہے، پھر جنگ ہے، پھر اب اس کی زندہ رہنے کی ضرورت ہے کوئی؟ جو شخص اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا، جو شخص اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے مشکل کشا حاجت روا کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا، اپنا سر اٹھانا چاہتا ہے، اپنے شرک اور بدعت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ تو جانور سے بدتر ہے، اس لیے اس کو انسان کی شکل میں رہنا زندہ فائدہ نہیں ہے. اب اس کو سر قلم کرو، تب آخر میں میرے بھائیو، پہلے نہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور جب اسلام کی دعوت دو تو ایسے نہ چھوڑ دو کلمہ پڑھو جان چھوڑو. کلمہ پڑھو جان چھوڑو کے بات نہیں ہوتی، کلمہ پڑھو بس کافی نہیں. کلمہ پڑھو، اس کو سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے انہیں سمجھاؤ. پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی تھی، کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر؟ سے بخاری مسلم کی روایت میں، سے معاد کی حدیث میں، یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، وہی حق ہے. دیکھیں اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کریں. کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا؟ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ سمجھ لیا؟ الحمدللہ. آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، مومن ہے، جو آپ کا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو شریعت کے اندر جو جتنے قوانین جیسے آپ پر لاگو، اس پر بھی ایسے لاگو ہیں. فواللہ، پھر قسم کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست پہ چل جاتا، چلتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہدایت دو قسم کی, ایک دل کی ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ایک راستہ دکھانے کی ہدایت ہو تو ہر عالم کے پاس ہے. انبیاء, اولیاء, صالحین, علماء اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا ہے راستہ دکھانے کی چیز, دین سمجھانے کی, یہ بھی ہدایت کا راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ علماء کو عطا کیا ہے. لیکن دل یہ سب اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہے, جسے چاہے جب چاہے پھیر دے. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, ان نقلا تحدی من احببت, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جسے تو پسند کر اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا. لیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. اور دوسری آیت میں ان نقلا تحدی الی صراط مستقیم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ضرور تو لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. تو دونوں آیتوں میں تضاد نہیں, تعارض نہیں ہے. دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ دل کی ہدایت, اور دوسری ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی ہے اور علماء اور صالحین کے ہاتھ میں بھی, وہ ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی ہدایت. اگر ایک شخص صحرا پہ آ جاتا ہے تو تمہارے لیے پوری دنیا کی کامیابی سے زیادہ بڑی کامیابی ہے. اب آتے ہیں سیدنا سہل بن سعد الساعدی, یہ کون صحابی ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے؟ سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی الساعدی, یہ ان کا نام ہے. ابو العباس سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی الساعدی, صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں, ان کا والد بھی صحابی تھے, اور یہ سب سے آخری صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی. مدینہ میں سب سے آخری صحابی جنہوں نے وفات پائی وہ ہیں سیدنا سہل بن سعد, سن 91 ہجری میں. اور بعض علماء کے نزدیک سن 88 ہجری میں آخری صحابی کی وفات بھی ہوئی, اور یہی صحابی تھے وہ, یعنی ان کے آخری سال میں کہ وفات کب ہوئی, ایک کتاب میں کہ 88 ہے, دوسرے میں 91 ہے. اگر ہم 91 کو بھی لے لیں جو آخر میں ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے آخری صحابی جو مدینہ میں وفات جنہوں نے پائی وہ ہیں سیدنا سہل بن سعد الساعدی, ان کی کس سن میں؟ 91 ہجری میں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ جانتا ہے؟ یہ جو ہم سال بیان کرتے ہیں کس سال میں وفات ہوئی, سند کے اعتبار سے حدیث کے محدثین کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے میں تابعی ہوں تو اس کی ہم عمر دیکھیں گے, پیدائش کب ہوئی, اور کیا اس کی پیدائش اور اس صحابی کی سن وفات, کیا ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ بالغ تھا, وہ جو تابعی جو کہتا میں تابعی, وہ بالغ تھا اور اسے صحابی سے علم حاصل کیا مدینہ میں یا نہیں؟ اگر ان کی وفات سن 91 ہجری میں ہوئی اور ان کی پیدائش سن 90 ہجری میں ہوئی تو تابعی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا, یہ دعویٰ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب آتے ہیں حدیث میں جو اہم پیغام ہے, جو فوائد ہیں. نمبر ایک, سیدنا علی بن ابی طالب کی فضیلت اور نواصب کا رد. نواصب صاد سے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت اور اشاعرہ اور معطلین کا رد. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کا بیان. کیا معجزہ تھا؟ کہ لعاب آنکھ میں ڈالا تندرستی حاصل ہو گئی. نمبر چار, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کہ وہ ہمیشہ ہر خیر کے لیے کوشاں تھے, سحرات جالتے رہے. نمبر پانچ, امام کے لیے یا سربراہ کے لیے ضروری ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رعیہ کا حال پوچھا کرے, رعیہ جو اس کے ماتحت ہیں اس کے حال احوال پوچھا کرے. یہ کہاں سے ملا؟ سر علی ابھی بن ابی طالب کو نہیں دیکھا نا, صحابہ کرام نے نہیں دیکھا, تو پوچھا کہاں ہے, یعنی ایک صحابی بھی اگر صف میں شامل نہیں ہے تو ان کی خبر بھی رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 تقدیر پر ایمان. اس حدیث میں فائدہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر پر بھی ایمان لے کے آئے. یہ کہاں سے ملا؟ سیدنا علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا گیا, ان کے گمان میں بھی نہیں تھا, تو ان کی تقدیر میں تھا کہ جھنڈا تمہیں ملے گا. نمبر 7 قائد پر واجب ہے کہ وہ جو قائد ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے, جو سربراہ ہوتا ہے, کہ وہ ادب سے اور نرمی سے کام لے, اور جو اپنے ماتحت رعیا ہے یا رعایا ہیں ان کو نرمی سے اور ادب سے ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے. نمبر 8 سب سے پہلے دعوت جو دی جاتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے. نمبر 9 صرف کلمہ شہادت زبان سے پڑھنا کافی نہیں, جب تک کہ کلمہ شہادت کا مفہوم, کلمہ شہادت کے ارکان, کلمہ شہادت کی شرطیں, کلمہ شہادت کے صحیح طریقے سے جو علم ہے وہ حاصل نہ کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. نمبر 10 بغیر قسم طلب کیے قسم کھانا جائز ہے. اس لیے بعض اوقات آپ سنتے ہیں بعض علماء کو درس کے دوران قسم کھا کے بات کرتے ہیں, اللہ کی قسم یہ ہے, اللہ قسم وہ, تو کسی نے ان کو کہا تو نہیں قسم کھاؤ. اس لیے جائز ہے کہ وہ بغیر قسم طلب کیے ہوئے وہ قسم کھائیں کسی بات کی تاکید کرنے کے لیے. نمبر 11 کسی فتوے پر بھی قسم کھانا جائز ہے اس کی تاکید کے لیے. ایک فتویٰ دیا ہے اور قسم سے یہی درست ہے, آپ اس کو حق سمجھتے ہیں, فتویٰ دیا آپ نے, دلائل آپ کے پاس ہیں اور آپ کہتے ہیں کسی نے کہا نہیں کہ قسم کھاؤ, پھر بھی آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ فتویٰ صحیح ہے, تب بھی جائز ہے. نمبر 12 اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کی فضیلت اور لوگوں کو تعلیم دینے کی فضیلت. نمبر 13 جہاد کے لیے جھنڈے کا ہونا شرط ہے. نمبر 14 جہاد نبوی کو سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ نماز نبوی کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 15 امیر بنانا سفر میں یا میدان جنگ میں مشروع ہے. کسی کو امیر بنانا میدان جنگ میں یا سفر میں ہو مشروع ہے اور جائز ہے. اور جو بیعتیں ہوتی ہیں عام طور پر جو رائج ہیں بیعت, فلاں کسی کی بیعت کر رکھا بیعت, یہ شرائن جائز نہیں ہے. بیعت ہوتی امام اعظم کی, جو بڑا امام ہوتا ہے, جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے. ان کے علاوہ یہ فلان پیر, یہ فلان بزرگ ہے, ان کی بیعت جس طرح کے صوفی کرتے ہیں, یہ شرائن جائز نہیں ہے. نمبر 16 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق نہیں آتا. نمبر 17 قدری فرقے کا رد جو تقدیر کے منکر ہیں, یعنی منکر تقدیر کا رد. نمبر 18 جبری فرقے کا رد. نمبر 19 صحابہ کرام کی فضیلت اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ کوشاں رہنا، نمبر 20 اچھے کاموں میں سبقت حاصل کرنے، اچھے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی فضیلت. جو لوگ اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں جو پیچھے رہتے ہیں. نمبر 21 سیدنا علی بن ابی طالب بشر ہیں، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، وہ یہ رافضیوں پر رد ہے اور بعض صوفیوں پر. کتنی ہے؟ 22. سب سے بلند درجہ ان لوگوں کا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں دعویٰ کرنے والے، لیکن سب سے بڑے اچھے لوگ، سب سے فضیلت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہے. نمبر 23 جنگ سے پہلے دشمن کے قریب جا کر ان کے حالات معلوم کرنا ضروری ہے. جہاد کا مقصد کافر کا قتل نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. نمبر 24 نمبر 25 آخرت کا اجر و ثواب دنیا کے اجر و ثواب سے بہت ہی زیادہ ہے. آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ ہیں. نمبر 26 عربی زبان میں بعض اوقات ایک جز کو استعمال کرتے ہیں پوری چیز کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم یفتح اللہ علی یدیہ، ان کے ہاتھوں فتح ہو گیا. کیا صرف ہاتھ فتح کرتے ہیں، پورا شخص فتح کرتا ہے؟ فتح پورا شخص نہیں کرنا ہے نا، اب اکیلے ہاتھ نہیں وہاں پہ چل کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ رہے گا، باقی کچھ نہیں رہے گا. سبحان اللہ، یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں. چہرہ، صرف چہرہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. عربی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے، بعضوں کا جز استعمال ہوتا ہے، لفظ جز ہوتا ہے لیکن مراد کل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پوری کو پوری ذات ہے، جیسے ہے وہ پوری کو پوری ہوگی، لیکن چہرہ کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عربی زبان میں جو زیادہ تر اہم چیز اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب جنگ جہاد میں سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کام آتی ہے، تو ہاتھوں کا ذکر ہوا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار سب سے اہم چیز ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں. تو عربی زبان میں یہ چیز موجود ہے. جو عربی سے واقف نہیں ہوا تو پھر اپنی عقل کے قیاس رائے کرتے رہتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم ہے تو وہ حق بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.